بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غامی صاحب آپ کے وقت کا. ہم نے گزشتہ نشست میں آپ سے مبشر علی زیدی صاحب, ملک کے معروف نام ہیں اور بہت ہی بلند پایا صحافی ہیں, ان کے بعض اعتراضات, ان کے جو اشکالات اور مذہب کے بارے میں کچھ کنفیوژنس تھیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کا نقطہ نظر جانا. آپ کی وہ ویڈیو نشر ہوئی, اس پر بہت سارے کمنٹس آئے, تو اس نشست میں ہماری خواہش ہوگی کہ ہم جو لوگوں نے مزید سوالات پوچھے ہیں اس پر کچھ آپ کی رائے جان سکیں. ابتدا میں یہ جاننا چاہوں گا غنی صاحب کہ جس وقت آپ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا اور دلیل سے اور جو بھی استدلال تھا اس کے ذریعے ان کو ٹیکل کیا, تو بعض اہل علم لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طرح کے جو سوالات جب لوگ پیش کرتے ہیں اور مذہب پر اعتراض کرتے ہیں, اس سے جو ہے وہ عام مسلمان کا ایمان جو ہے وہ بہت خطرے میں پڑتا ہے. تو ان کو جو جواب دینے کا طریقہ کار ہے, اس استدلال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ بات سمجھنا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں سے گفتگو یا دلیل یا مکالمہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کو شٹ اپ کال ہی دینی چاہیے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
میں ایک طالب علم ہوں, میں نے خود مذہب کو جہاں سے سمجھا ہے, میں جب بھی مذہب پر گفتگو کرتا ہوں تو اپنے اس فہم کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے نہ کسی کو قائل کرنا ہوتا, نہ کسی سے مناظرہ میرے پیش نظر کبھی رہا ہے, نہ میں فتح و شکست کی نفسیات میں کبھی گفتگو کرتا ہوں. میرے سامنے تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ میں نے جس طرح ایک بات کو سمجھا ہے اور مجھے اگر اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ حق ہے یا یہ سچائی ہے, تو میں اس کو آپ کے سامنے بھی رکھ دوں. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے, میرے استدلال میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو مجھ پر واضح کریں گے. میں مکالمے تبادلہ خیالات کی نفسیات میں گفتگو کرتا ہوں, میرا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے. رہ گئی یہ بات کہ اس میں اگر ان موضوعات کو چھیڑا جائے جو لوگوں کے لیے ایمانیات کی بنیاد ہے, تو ان کے ایمان میں خلل واقع ہو جائے گا, تو پھر تو ہمیں ساری دنیا پر پابندی لگا دینی چاہیے. اس لیے کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کیا وہ اپنے منہ پر تالا لگا لیں گے؟ کیا ساری دنیا خاموش ہو جائے گی؟ اس وقت دنیا میں ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی ایک علاقے میں بند نہیں کر سکتے. وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, دنیا بھر میں اس پر مباحثے ہوتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں, سوالات اٹھائے جاتے ہیں. وہ سوالات آپ کی درسگاہوں تک پہنچ رہے ہیں, وہ آپ کی نئی نسل تک پہنچ رہے ہیں. وہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر پہلے موجود تھے تو ان کو نئی زبان مل رہی ہے. اس وقت دنیا میں سارے کے سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مسیحیت پر ایمان رکھتے ہیں, بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بدھ مت پر ایمان رکھتے ہیں, ہندو مت پر ایمان رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. پھر نئے فلسفے پیدا ہوئے ہیں, نئے افکار پیدا ہوئے ہیں, لوگوں کے اندر آزاد فکری کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے, یعنی وہ مذہبی پس منظر سے ہٹ کر چیزوں پر غور کرنے لگے ہیں. جس کو آپ الحاد کہتے ہیں وہ قدیم ترین زمانے میں بھی موجود تھا, لیکن اس وقت اپنے آپ کو ایک فخر کی نفسیات میں پیش کرتا ہے. تو اس میں آپ شتر مرغ کی طرح کیا ریت میں سر دے کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ سب کچھ پہنچ رہا ہے, ہمیں بلکہ آگے بڑھ کر اس مکالمے میں شامل ہونا چاہیے. اور شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ فتح و شکست کی نفسیات میں ہوں گے تو کبھی بھی آپ کے اور دوسروں کے درمیان مکالمے کی فضا پیدا نہیں ہو سکے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی, یعنی میری حکمت, آپ کی حکمت, میرا طرز عمل, آپ کا طرز عمل, اس سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو پروردگار کا راستہ ہے, پروردگار کا راستہ ہے نا جس کو آپ اسلام کہتے ہیں, دین کہتے ہیں, تو ادو الٰ سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, یعنی مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ میں اس کی دعوت دوں. تو جب دعوت پیش کی جائے گی تو مجھ کو پابند کیا گیا ہے کہ میں حکمت کے ساتھ, استدلال کے ساتھ پیش کروں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی جگہ ہٹ درمی, ضد بھی نظر آئے تو میں نصیحت کا طریقہ اختیار کروں, اور وہ نصیحت کا اچھا اسلوب ہونا چاہیے. مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اگر میرے اور کسی دوسرے کے درمیان کسی موضوع پر تبادلہ ہے استدلال ہو جائے جس کو مجادلہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اچھے اسلوب میں ہونا چاہیے. تو یہ سارے تقاضے مجھ سے کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ مجھے دوسروں کو اپنی بات پہنچانی ہے, اپنا علم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اپنے فکر میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. یہ شرکت کے جذبے سے ہونا چاہیے. تو میں تو کبھی بھی اس پہلو سے بات نہیں کرتا. میرے سامنے اپنے ایک بھائی کے اشکالات آئے, آپ نے وہ سامنے رکھ دیے, میں نے ان کے بارے میں اپنا طرز فکر آپ تک پہنچا دیے, یہ ان پر بھی پہنچ گئے, وہ اس پر غور فرمائیں گے. کوئی اور پہلو سامنے آئے گا, میں بھی اس پر غور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہوں. تو میرے نزدیک یہاں سے معاملات کو دیکھنا چاہیے.
اچھا, اس میں قام صاحب, ایک جو لوگ اس طریقے کو پسند نہیں کرتے ان کا استدلال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اشکالات کے جواب میں دلائل دیے جاتے ہیں تو دوسری جانب سے کوئی سیکھنے سمجھنے کا ان کی نظر میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ محض ایک شرارت ہوتی ہے, ایک سوال چھوڑ دیا, کسی کو شک میں ڈال دیا. تو یہ بتائیے کہ کیا دوسری جانب سے کیا رد عمل ہوتا ہے, اس کے ذمہ دار بھی کیا ہم ہیں جواب دینے والے لوگ؟
میرے نزدیک تو اس سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے, ہم نیت, محرکات, ان تک پہنچنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں پروردگار نے نہ اس کی اجازت دی ہے نہ اس کا مکلف کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بات پر توجہ کریں. کسی دوسرے نے اگر استخفاف کے نقطہ نظر سے بات کی ہے تو کریں, یہ اس کی اخلاقیات. میں نے تو پہلے عرض کر دیا آپ سے کہ میں اس جگہ کھڑا ہو کر بھی کبھی گفتگو نہیں کرتا کہ میری بات سنو, مجھے آپ کی بات منوانی ہے. میں نے کیسے کسی چیز کو سمجھا ہے؟ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میں نے سائنس کی ایک بات کو سمجھا ہے, سائنس کو بھی اپنا آپ منوانے میں کئی صدیاں لگی ہیں, سمجھا ہے, تو میں اپنا فہم آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیں. میرے نزدیک تو یہ جو جائزہ لینے کا عمل ہے آپ کی طرف سے, کسی بھی مخاطب کی طرف سے جس کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں, یہ خود میرے علم میں ازدیاد کا ذریعہ بنتا ہے. تو میں دین کو جب بھی سمجھتا ہوں یا جب بھی کبھی زندگی میں سمجھا ہے, اس میں بنیادی محرک میرا اپنا ہوتا ہے. میں کیا مانتا ہوں, میں کیوں مانتا ہوں, میں کس طرح مانتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ مجھے اس سے کبھی دلچسپی نہیں ہوتی کہ مجھے کسی دوسرے کو منوانا ہے. یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ دوسرے تک پہنچانا ہے, یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ پہنچا دینا ہے اور بہتر سے بہتر اسلوب میں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. یہ اس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ اس کو کس نیت سے سنتا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں. میں سب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب, آپ نے جب مبشر صاحب کے سوالات کا جواب دیا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ, سینکڑوں لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا, اور بہت سارے لوگ تھے جو مذہب کے بارے میں کوئی سوال دل میں رکھتے تھے, کوئی اشکال ان کے ذہن میں تھا, تو وہ بھی انہوں نے وہاں پر ظاہر کر دیا. تو ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ بھی بات کی تھی کہ جب کوئی ایک آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو بہت سارے مسلمان, ہو سکتا ہے وہ بظاہر مسلمان ہوں اور اپنے اس اشکال کو اس خوف کی وجہ سے چھپاتے ہوں, تو وہ اشکال بھی پیش کر دیتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچائیں. تو انہی میں سے ایک جو بنیادی سوال بعض لوگوں نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ یہ جو کچھ آپ نے اپنا فکر, اپنا استدلال, اپنا فلسفہ پیش کیا, جو مذہب کو ریپرزینٹ کرنے والے علماء ہیں اور جو اکثریت میں ہیں, وہ تو یہ رائے نہیں رکھتے, تو پھر ہم آپ کی بات کو مذہب کی بات کیوں سمجھیں, مذہب کی ترجمانی کیوں سمجھیں؟ انہوں نے ایک مثال دی, مثلاً وہ کہتے ہیں کہ بھائی غلامی کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی, تو غلامی تو مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ جاری رہی, تمام علماء اس کے جواز کے قائل رہے, لوگوں نے نام لیا بڑے بڑے علماء کا, ان کے حوالے دیے, لکھا. تو یہ بہت بنیادی سوال ہے. یہ بتائیے کہ جو آپ نے فکر پیش کی, لوگ تو یہ دیکھتے ہیں, جو لوگ مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ تو یہ آرا نہیں رکھتے, تو پھر آپ کی بات کو دینی فکر کی ترجمانی کیسے سمجھے اور اس کو کیوں نہ سمجھے؟
میں نے یہ کبھی کہا بھی نہیں کہ وہ میری بات کو ترجمانی سمجھیں. میں ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہوں, بہت محبت کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ. وہ یہ کہ مذہبی روایت یا مبنی بر افراد ہوتی ہے یا مبنی بر کتاب ہوتی ہے. یعنی یہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جن کے بارے میں اب ہم جو رائے بھی قائم کریں گے وہ اس کی نمائندگی کرنے والے افراد ہی کی بنیاد پر قائم کریں گے. مثلاً بدھ مت, مثلاً ہندو مت, مثلاً مسیحیت, بڑی حد تک. کہ وہاں افراد یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا مذہب پایا، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی ہدایات کیا ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہاں کوئی اور معیار نہیں ہے رد و قبول کے لیے، ہمیں افراد ہی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے اس کا ساری دنیا کے مذاہب میں امتیاز یہی ہے کہ اس کی کتاب محفوظ ہے۔ اس وجہ سے جب مجھے کوئی اشکال پیش آئے گا، جب کوئی سوال پیدا ہوگا، میرے پاس وہ ایک معیاری چیز ہے جس کو میں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر دیکھوں گا کہ یہ فلاں عالم، یہ فلاں امام، یہ فلاں مجدد جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا پھر واقعی وہ کتاب اس کی تائید کرتی ہے؟ میں پھر توجہ دلاؤں کہ میرا اپنا دین کو سمجھنے کا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے، یعنی میرے سامنے کچھ فلسفیانہ سوالات تھے، کچھ سوالات سائنس نے پیدا کر دیے، کچھ جدید دنیا میں جو نئے علوم پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پیدا کر دیے، میں بھی یہیں پلا بڑا ہوں، اسی معاشرے میں نے آنکھ کھولی ہے۔ جب یہ سب چیزیں سامنے آ گئیں تو ظاہر ہے کہ میں مذہب یا مذہبی فکر کی طرف رجوع کروں گا۔ مذہبی فکر کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں تو اس میں متکلمین ہیں، اس میں مفسرین ہیں، اس میں فقہا ہیں، یہی لوگ ہیں۔ اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے عام حالات میں کہ میں ان کی بات کو چیلنج کر دوں، لیکن اگر مجھے یہ اطلاع مل جائے کہ اللہ کی کتاب دنیا میں موجود ہے، یعنی قرآن مجید موجود ہے، اور میں قرآن مجید کو براہ راست پڑھ سکتا ہوں، میں اس کی زبان سیکھ سکتا ہوں، میں اس کے اندر اتر کر ایک ایک رائے کا جائزہ لے سکتا ہوں، تو میں یہ کیوں نہیں کروں گا؟ چنانچہ میں نے یہی کیا ہے، اور میں ہر اس شخص کو جس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یہ دعوت دوں گا کہ دنیا میں تمام افکار افراد سے متعلق ہیں، اسلام افراد سے متعلق نہیں، وہ اپنی کتاب پر کھڑا ہے، اس کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں موجود تھے تو آپ نمائندگی کر رہے تھے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو خود آپ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی اب کتاب ہی، یعنی کتاب ہے جو آپ کی سیرت بتائے گی، کتاب ہے جو آپ کا تعارف کرائے گی، کتاب ہے جو آپ سے متعلق ہر بات کے لیے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ خود قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی، یعنی قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ بے شمار جو سوالات لوگ کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، اس میں آپ دیکھیے کیا کہا ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے اس دین کی ابتدا ہوئی ہے، وہ خدا کے پیغمبر تھے، ظاہر ہے کہ ابتدا میں افتراق تشدد کا امکان نہیں تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایت ملی اور جو انسان کی فطرت میں تھی۔ میں نے تو ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ مذہب اصلاً انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹامک کو یا مارنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پہلے انسان ہی کو وہی سے سرفراز فرمایا، وہ خدا کا پیغمبر تھا۔ اس سے ایک مذہبی روایت قائم ہوئی، اس میں کوئی اختلافات نہیں تھے، لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ وہ اگر اختلافات پیدا نہ کرتے، وہ اختلافات ایسے ہی ہوئے نا، تعبیر کے اختلافات جن کو آپ نے کہا علماء کے اختلافات، وہ کیسے سمجھتے ہیں، یہ پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے اس میں صدیاں لگی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو کافی تھی یہ ہدایت، ہو گئے تو پھر فباس اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوا تو اس سے پہلے انسان خدا کی ہدایت سے واقف نہیں تھا، خدا کی ہدایت ہی سے انسان نے ابتدا کی ہے، لیکن ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ لوگ خود سمجھیں، خود دیکھیں، اس روایت کو آگے جاری رکھیں۔ ایسے ہی ہوا، جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے تو پھر پے در پے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پھر کتاب نازل کرنا شروع کی، وانزل ماہم الکتاب، اس کی وجہ کیا بتائی ہے، کیوں کتاب نازل کرنی شروع کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، یعنی پھر جو مذہبی روایت قائم ہوگی اس میں اختلافات ہوں گے۔ وہی بات جو آپ نے پوچھی ہے، ایک عالم یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی کتاب نازل کی ان کے ساتھ، کتاب اس لیے نازل کی تاکہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرے۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی آدمی قرآن کو خدا کی کتاب مانے یا نہ مانے، مذہب کی نمائندہ کتابوں میں واحد کتاب ہے جو اصل الفاظ میں محفوظ ہے، جس طرح کہ اس کے پیش کرنے والے نے اسے پیش کیا ہے، اس کی زبان ایک زندہ زبان ہے، میں اس کو پڑھ سکتا ہوں، اس کو سمجھ سکتا ہوں، اس کو براہ راست جان سکتا ہوں، تو میں اس پر بنیاد رکھ کے بات کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے میری بات کو وہاں دیکھ لے۔ تو اس لیے میرے نزدیک جس مذہب کو میں مانتا ہوں، جسے آپ اسلام کہتے ہیں، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس میں افراد کا حوالہ دوں یا آپ افراد کے حوالے سے کسی گمراہی کو اختیار کریں۔
ٹھیک۔ اچھا غالب صاحب، اس میں جو ایک بڑا بنیادی سوال لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ آپ براہ راست کتاب سے استفادہ کر کے وہاں سے استدلال کرتے ہیں، علم سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی میں تو نہ یہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے، عربی زبان میں کتاب ہے، وہ آپ کا استدلال اگر مان لے تو آگے سے تو مولوی لوگ اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے آپس میں اپنے مذہب کا ایک مقدمہ ٹھیک کر لو، اس کے بعد مذہب ہمیں پیش کرنا، یہ تو خود آپس ہی میں آرگومنٹ بہت مختلف ہے، تو ہم تو نہ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم تو خود مذہب کا مقدمہ سننے آ رہے ہیں، تو ہم پہلے گاندھی صاحب کی بات سنیں، پھر قرآن سے اس کو ویریفائی کریں، پھر علماء کو بتائیں کہ تمہاری بات غلط ہے، مذہب یہ ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟
دیکھیے، عام آدمی وہی کرتا ہے جو ہمیشہ سے تمام علوم میں کرتا ہے، یعنی اس کی کہیں آنکھ کھلتی ہے شعور کی، اس کے والدین اس کو کوئی بات بتاتے ہیں، اس کے اساتذہ کوئی بات بتاتے ہیں، وہ ان سے جو کچھ سیکھتا ہے اسی پر زندگی کی ابتدا کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا کوئی سوال پیدا ہوا؟ جب سوال پیدا ہو جائے گا تو وہ رجوع کرے گا۔ اس میں اس کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کے سادہ تراجم موجود ہیں، جن اہل علم نے اس پر کام کیا وہ موجود ہیں، ہر زمانے میں اہل علم پیدا بھی ہو رہے ہیں، تو کسی کی بات ماننے کا سوال نہیں ہے۔ اہل علم کی رہنمائی میں عام آدمی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ دعوت نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات مان لیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، میں نے حقائق کو ایسے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا یہ سفر شیئر کر رہا ہوں، آئیے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، آئیے کتاب کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے غلامی کا ذکر کیا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب میں غلامی کی تاریخ پڑھتا ہوں، یہ بالکل واضح ہے خاص طور پر عرب میں غلامی کی تاریخ میں، کہ وہاں یہ کوئی سوال نہیں تھا کہ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا۔ غلامی جنگوں سے پیدا ہوئی، اور اس کے پیچھے ایک استدلال بھی تھا، یعنی ظاہر ہے کہ کسی نے جارحیت کر کے، کسی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اگر جس کے خلاف جنگ چھیڑ گئی وہ فتح پا لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سزا کے طور پر لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا گیا، یہاں سے وہ پیدا ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر یہ جنگ تھی جو غلامی کو جواز دیتی تھی، جنگ میں ہم سزا دیں گے جب جارحیت ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اصول پر تو نہیں کھڑا رہتا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جس نے حملہ کیا یا جس نے مدافعت کی سب غلام بنانے لگ گئے، تو جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں اعلان کر دیا اس کا، جس کا جی چاہے سورہ محمد کی آیت نکال کے دیکھ دے، اس نے جب پہلی جنگ کا موقع آیا تو یہ اعلان کر دیا کہ اب دو ہی صورتیں باقی ہیں، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدْ وَإِمَّا فِدَا، یعنی یا آپ احسان کے طور پر رہا کریں گے اور یا آپ فدیہ لے کے رہا کریں گے۔
مذہبی روایت اس کو کیوں نہیں مانتی آپ کی جو بات؟
اس کے بہت سے وجوہ اسباب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذہبی روایت جب قائم ہوتی ہے تو اس میں بھی بے شمار عوامل کام کرتے ہیں، آپ کا زمانہ کون سا ہے، اس کی روایات کون سی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ کی معاشرت کا حصہ بن گئی ہیں۔ مثلا میں اس وقت اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن موجود ہے، صریح لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اس وقت جو جدید ذہن ہے، جو اس وقت کا معیشت کا نظم چلا رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر کی رک کر دیکھیے کیا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟
ممکن
نہیں، عملی طور پر آپ نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ سے بات کی جائے تو تھوڑی دیر میں آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے، مان لیں گے، لیکن چونکہ ایک نظم چل رہا ہے، اس پر پوری معیشت قائم ہے، اس کے کچھ آپ کو فائدے نظر آ رہے ہیں، اس سے تنظیمیں زر ہوتی ہے، اس سے بہت بڑے پیمانے پر روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، تو آپ ایک پوری کی پوری فوائد کی دنیا لا کے کھڑی کر دیں گے اور پھر یہ کہیں گے اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایک زمانے میں غلامی بھی معیشت کی بنیاد رہی ہے، یعنی آپ سوچیں کہ لوگوں کے گھروں میں غلام ہیں، ان کا کام کرنے کے لیے باہر غلام ہیں، جب چاہیں ان کو وہ خرید کے لا سکتے ہیں، اطمینان کے ساتھ اشرافیہ کی ایک تہذیب وجود میں لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کسی سوسائٹی کا احاطہ کر لیتی ہیں تو اس میں آسان نہیں ہوتا، پھر لوگ اس میں تاویلیں کرتے ہیں، تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے عمل کے اسیر ہو کے رہ جائیں، میں پھر توجہ دلاؤں گا، اصل کتاب کو دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے توجہ دلائی بہت ادب کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو لوگ میری اصلاح کر سکتے ہیں، کہ قرآن مجید نے مسئلے کو یہاں سے لیا کہ غلامی جہاں سے پیدا ہو رہی ہے اس کا دروازہ بند کر دیا، یعنی اب کسی کو غلام بنایا نہیں جا سکتا، دونوں باتوں کی نفی کر دی، نہ کسی قیدی کو قتل کیا جا سکتا ہے نہ اسے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ خدا کا قانون یہی ہے کہ آپ یا ان کو احسان کے طور پر رہا کریں گے یا فدیہ لے کر رہا کر دیں گے، یہ قانون بنا دیا گیا۔ اس کے بعد غلام بننے کا تو سوال ختم ہو گیا، الا یہ کہ آپ خلاف ورزی کریں گے آپ اس حکم کی، لیکن جو موجود غلام ہیں ان کے بارے میں یہ احمقانہ اقدام نہیں کیا گیا کہ کل ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، نہیں، ان کے لیے ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی چاہے تو میری کتاب میزان میں اس کو پڑھ لے، اس میں بتایا گیا 8-9 اقدامات ہیں جو کیے گئے، اور پھر اس کے آخر میں جا کے مکاتبت کا ایک طریقہ بنایا گیا کہ جو غلام یا جو لونڈی بھی اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے وہ جب اس کا اطمینان دلا دے گی تو اس کے لیے آزادی کی راہ کھل جائے گی۔
اچھا عام صاحب، ایک اور سوال یہ پوچھا گیا آپ کی گزشتہ گفتگو پر، وہ یہ کہ آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ شریعت جو بھی احکام ہمیں دیتی ہے اس کا ہدف اصل میں آخرت ہے، تو سوال یہ اٹھایا بعض لوگوں نے کہ یہ جو احکام ہمیں دیے جا رہے ہیں یہ تو سر تسر دنیا سے متعلق ہے، مثلا دو مثالیں لیتے ہیں اور دونوں کی آپ پھر وضاحت کریں، مطلب زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیکس ہے، تو ٹیکس تو دنیا سے متعلق ہے، مطلب دنیا کے اندر حکومت نے مجھ سے پیسہ لینا ہے، دنیا کے اندر میرے لیے وسائل مہیا کرنے ہیں، تو ٹیکس کا تو آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب تو اس معاملے میں آ کر بھی کام سازی کرتا ہے، اور 2.5%، 5%، 10%، تو یہ پھر آپ کی جو اصولی بات ہے اس سے یہ کہاں لنک ہوتی ہے بات؟
میں پھر یہاں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں لوگ، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے ریاستی قانون، ریاستی قانون ریاست کی ضرورتوں کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، بین الاقوامی قوانین بین الاقوامی حالات کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں، یعنی انسان کی ضرورت ہے نا، ورنہ میں یا آپ کسی قانون کی کیوں پابندی کریں گے؟ ریاست اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ لوگوں کو امن فراہم کیا جائے، انسان اپنے اختیار کے سوء استعمال سے جو مسائل پیدا کرتا ہے اس کو روکا جا سکے، جان مال آبرو کی حفاظت کی جائے، ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے، ورنہ ہمیں کیا تکلیف ہے کہ اپنے اندر سے ایک آدمی کو اٹھائیں اور اٹھا کر اس کو حکمران مان لیں، ایک ضرورت ہے نا ہماری وہاں سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کا قانون سازی کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ٹریفک کے قوانین بناتے ہیں، مالگزاری کے قوانین بناتے ہیں، ہم زمین کی تحدید تعین کے قانون بناتے ہیں، کئی قوانین ہیں بن رہے ہیں دنیا میں۔ اچھا، ریاستیں دنیا میں موجود ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہوں گے، جنگ و جدال بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، اس کے لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں تو ان کے حقوق اختیارات کی کیا تقسیم ہوگی، اس کے لیے قانون سازی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بھائی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ سب قانون تو بن رہے ہیں، دنیا بنا رہی ہے، پارلیمنٹ میں بن رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے پیغمبروں کی طرف سے قانون سازی کیا ضرورت ہے؟ چلیں کسی زمانے میں نہیں بن رہے تھے تو بنا لیے انہوں نے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ نہ پیغمبروں نے پہلے کبھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قانون دیا تھا، یہ ضرورت انسان نے خود پوری کرنی ہے۔ لفظ تو قانون ہی کا بولا جائے گا، یعنی نیوٹن کے قانون کو جو طبعیات کی حقیقت کو واضح کرتا ہے اس کو بھی قانون ہی کہیں گے، لیکن دونوں قوانین اپنی فطرت میں مختلف ہیں۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مذہبی قانون اپنی فطرت میں ایک مختلف چیز ہے، وہ ریاستی قانون نہیں ہے، وہ بین اقوامی قانون نہیں ہے، یعنی وہ اس ضرورت سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ میرے پروردگار کے میرے ساتھ تعلق سے پیدا ہو گیا۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ میں نے اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کیا کہ میں کسی ملک کی فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فوج میں ایک آرمی ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت میرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، میرے اس فیصلے کے نتیجے میں اب عام قانون سے ایک الگ قانون ہے جس کی مجھے پابندی کرنی ہے، ایسا ہی ہے نا، میں کوئی جرم بھی کروں گا تو اس قانون کے تحت مقدمہ چلے گا میرے اوپر۔ بالکل اسی طریقے سے جب میں مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ریاستیں بھی ہیں، دنیا میں عالمی نظم بھی ہے جس کی نمائندگی اقوام متحدہ کرتی ہے، دنیا میں عالمی طاقتیں بھی ہیں، وہ قوانین بھی بنا رہے ہیں، عدالتیں بھی قائم کر رہے ہیں، وہاں مجھے رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اگر پاکستان میں ہوں تو وہاں کے قانون کی پابندی کروں گا، امریکہ میں تو وہاں کے قانون کی پابندی کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گئے ہوں تو اب خدائی قانون. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خدائی قانون کیا ریاست کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیا وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ اصل میں آخرت کو ہدف بنا کے مجھے جو نصب العین دیا گیا ہے اس دنیا میں تزکیے کا، پاکیزگی نفس کا، اس کے لیے دیا گیا ہے. تو لفظ قانون کا اشتراک ہے لیکن یہ قانون مختلف ہے، اپنی نیچر میں، اپنی فطرت میں مختلف ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قانون اس جگہ جواب دہی کے لیے میری ضرورت ہے کہ میں اس کی پابندی کروں، جیسے ریاستی قانون پاکستان میں رہنے کے لیے میری ضرورت ہے، بین الاقوامی قانون موجودہ دنیا میں رہنے کے لیے میری ضرورت ہے. تو یہ قانون اپنی فطرت میں چونکہ مختلف ہے تو اس وجہ سے یہ سوال نہ اٹھائیے کہ یہ قانون تو ہمارے پاس موجود ہے، ریاستی بھی بین الاقوامی بھی. نہیں، وہ اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہاں میرے پروردگار نے مجھے ایک نصب العین دیا ہے، وہ نصب العین کیا ہے؟ مجھے پاکیزگی نفس کی انتہا تک جانا ہے. اب آپ دیکھیے، میں اس کی دو چھوٹی مثالیں دے کے آپ کو واضح کرتا ہوں. جو قانون میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا ہدف کیا ہے، تزکیہ، یعنی مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. پاکیزگی ظاہر ہے ایک اجمالی تعبیر ہے، میری رہنمائی کے لیے اس پاکیزگی کو قانون اور ضابطے کا بھی پابند بنایا گیا ہے. میں یہاں واضح کر دوں کہ دین کا جو پورا کانٹینٹ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جو ہمیں دین قرآن مجید سے ملا ہے یا محمد الرسول اللہ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو حصوں میں، ایک اس میں الحکمہ کا حصہ ہے جس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں، دوسرا حصہ جو ہے وہ قانون کا حصہ ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ریاستی قانون کیا ہے اور یہ قانون کیا ہے. مثلاً میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تزکیہ یا پاکیزگی کے لیے مجھ سے تقاضا کیا گیا مجھے تطہیر بدن کرنی ہے، یہ ریاستی قانون کا موضوع ہے. تطہیر بدن ہے جس کے لیے میرے بچے کا ختنہ ہوتا ہے، تطہیر بدن ہے جس کے لیے زیر ناف کے بال مونڈے جاتے ہیں، تطہیر بدن ہے جس کے لیے استنجا کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تطہیر بدن ہے جس کے لیے وضو کے آداب بتائے جاتے ہیں، تطہیر بدن ہے جس کے لیے جنابت کا غسل سکھایا جاتا ہے. اس کا ریاستی قانون سے کیا تعلق ہے؟ تو ایک بالکل مختلف مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر میرا پروردگار مجھے پابند کر رہا ہے. یعنی کسی ریاست کو میں یہ حق ہی نہیں دوں گا
میرے بدن کے بارے میں
گفتگو کر، حق ہی نہیں دوں گا میں کسی پارلیمنٹ کو حق دوں گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میرا پروردگار ہے، بادشاہ کائنات ہے، جس نے مجھ سے کہا کہ میری سلطنت میں، میری بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جو موت کے بعد نمایاں ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. تو میں نے اس میں تطہیر بدن کی، تطہیر خورونوش، تمہیں فلاں چیز کھانی ہے اس لیے کہ وہ طیب ہے، پاک ہے. اب دیکھیے لفظ کیا استعمال کیا ہے، طیب، پاک،
ہائیجینک نہیں کہا،
یہ نہیں کہا، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ دنیا بتائے گی آپ کو، ڈاکٹر بتائیں گے کیا چیز صاف ہے، کیا چیز صحت کے لیے اچھی ہے، یہ زیر بحث نہیں. طیب کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے؟ تو کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، تمہیں خبائث نہیں، قریب نہیں جانا ان کے. پھر اس کی تعین کی، بتایا وہ کیا چیزیں، یہ ہے. اب یہ جو قانون ہے اس کے ریاست سے کیا تعلق ہے؟ ریاست میرے دسترخوان کا فیصلہ کرے گی، بین الاقوامی قانون میرے دسترخوان کا فیصلہ کرے گا، کوئی سوال ہی اس کا پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد تیسری چیز وہ آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اخلاق. تو ظاہر ہے کہ اخلاقی وجود کا اظہار ہونا ہے دنیا میں. آپ نے کہا نا کہ دنیا کیوں زیر بحث آ گئی، اخلاقی قانون کا اظہار دنیا میں ہونا ہے. یہاں آ کر بظاہر آپ کو لگے گا کہ ادھر کی ہدایات اور ادھر کی ہدایات کچھ مل رہی ہیں، یہاں لگے گا آ کے، کیونکہ دنیوی قانون جو ہے، ریاست کا قانون ہو یا بین الاقوامی قانون ہو، اس کی بھی بنیاد اخلاقی وجود پر ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پہ آپ قانون سازی کرتے ہیں، اخلاقی مقدمات ہیں اور عقلی استدلال ہوتا ہے. تو ان دونوں سے آپ قانون سازی کرتے ہیں. یہاں آ کے چونکہ اخلاق کی تطہیر کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بھی بتائے ہیں، تو آپ کسی حد تک قریب محسوس کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ سوال غالباً پیدا ہوا ہوگا کہ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، آئیں گے دنیا میں، اس لیے کہ جس امتحان سے ہم کو گزارا جا رہا ہے وہ دنیا ہی میں ہے. یہ جو تطہیر بدن تھی یہ بھی دنیا میں کرنی تھی، تطہیر خورونوش بھی دنیا میں کرنی تھی. ہر جگہ ہم کہہ رہے ہیں نا یہ حرام ہے ہم نہیں کھائیں گے، تو یہ دنیا ہی میں کہہ رہے ہیں. اسی طرح تطہیر اخلاق بھی دنیا ہی میں کرنی ہے. تطہیر اخلاق کے دنیا پر اثرات بھی پڑیں گے، یعنی میری پاکیزگی اخلاق کے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی قانون کا منشا، ہدف اور نصب العین بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے. یعنی یہاں بھی میرا ہدف یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجھے اصل میں یہ اخلاقی پاکیزگی اس لیے حاصل کرنی ہے کہ میں جنت میں داخل ہونے کے لیے گویا ٹکٹ خرید رہا ہوں.
اچھا عام صاحب، اسی پورا جو آپ نے یہ اپنا نقطہ نظر بتایا، اس کو اپلائی کر کے بتائیں ذرا ان مثالوں پر جو دو ہمارے ایک بھائی نے پوچھی ہیں، کہ ٹیکس خالصتاً دنیا کا معاملہ، اس میں تذکیر، تزکیہ، خدا، یہ کہاں سے شامل، یعنی لنک کیسے بنتا ہے آپ کی گفتگو سے؟ ذرا ٹیکس کی مثال کو جوڑیے ذرا.
ہرگز دنیا کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے مسلمان، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان کی حیثیت سے میں فرد ہوں، میں باپ بن جاتا ہوں، میں شوہر ہوں، یہ سب کے سب دنیا ہی کے معاملات ہیں. ان میں پاکیزگی اخلاق کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ میرا پروردگار بتا رہا ہے. آپ کی ریاست بھی بتاتی ہے، لیکن پاکیزگی اخلاق اس کا ہدف نہیں ہے. اس کا ہدف کیا ہے؟ امن قائم ہونا چاہیے، ریاست کا نظم چلنا چاہیے، لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ایک دوسرے کی آزادی کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیے وہاں بالکل دوسرے پہلو ہیں. یہاں کیا ہے؟ پاکیزگی اخلاق کے لیے مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو کسی کی حق تلفی کا باعث ہو، جو کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث ہو، جو شرک پر مبنی ہو، جو فواہش پر مبنی ہو. قرآن نے بیان کیا نا اس کو، یہاں پاکیزگی اخلاق ہے جس کو ہدف بنایا گیا. اس کے تحت میں حکمران بن گیا ہوں. میں فرد کی حیثیت سے حکمران بن گیا ہوں یا ایک پارلیمنٹ حکمران بن گئی ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، وہ سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو یہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ میرے اور آپ کے کمائے ہوئے مال سے وہ حکومت کا نظم چلانے کے لیے کتنا لے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ظالمانہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. اس میں ان مسلمانوں کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری ضرورت مان لی گئی کہ تمہیں حکومت چلانے کے لیے لوگوں کے کمائے ہوئے مال سے کچھ لینا ہے اور بالجبر لینا ہے، یہ مان لیا، لیکن یہ جبر تم کرنے کا حق نہیں رکھتے، یہ میں بتاؤں گا کہ کتنا لے سکتے. یعنی یہاں پر بھی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اخلاقی اقدام ہے. اگر تو انہوں نے جا کے زمین کھود کے کہیں سے پیسے نکالنے ہیں تو مذہب کو مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے میرے کمائے ہوئے مال سے لینا ہے. جب یہ لینا ہے تو اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں.
مسلمان ہے تو نہ،
تو مسلمان ہیں تو پھر اس کے بعد خدا نے بتا دیا کہ تم زیادتی نہیں کر سکتے، تم کسی شخص سے ایک حبہ ایک پائی بھی نہیں لے سکتے، میں مقرر کروں گا یہ.
ٹھیک. اچھا وراثت کے قوانین کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ میرے آپ کے پاس کوئی میزان، کوئی نقطہ نظر ہے نہیں جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کس کو کتنا ملنا چاہیے. لیکن یہاں تو آمدن اور اخراجات کا تناسب ہے جس سے مسلمان پارلیمنٹ بھی فیصلہ کر سکتی تھی کہ کتنے اخراجات ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر کے اتنا ٹیکس لگا دیں. یہاں کیا ہمارے پاس علم نہیں تھا جو اللہ میاں نے بتایا 5-10-2.5؟
یعنی اشرافیہ قبضہ کر لیں، اس کے بعد ایک حکومت کا نظم قائم کریں، اس میں اپنے مقاصد طے کریں، ایک بڑی حکومت کے طور پر ساری دنیا میں جنگیں چھیڑ دیں اور مجھ پر ٹیکس لگا دیں. یعنی کس اصول پر؟ پہلے یہ بتائیے کہ ان کو یہ حق کس قاعدے سے ملے گا. یعنی اخلاقی جواز تو ہو گیا کہ حکومت چلانی ہے، اخلاقی جواز کے بعد یہ طے کرنا کہ کتنا حق ہے آپ کا میرے کمائے ہوئے مال میں، اس کا ذرا فارمولہ مجھے عقلی بنیاد پہ بنا کے بتائیے، بن ہی نہیں سکتا. تو اس پر تو شکر گزار ہونا چاہیے انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کے ہاتھ سے ظلم کا یہ ہتھیار بھی چھین لیے. یعنی کہنے کو تو قدیم زمانے میں بادشاہ سلامت کو سات خون معاف تھے، لوگوں نے اس کو بھی قبول کیا رکھا. آپ شکر گزار ہوتے ہیں نا دور حاضر کا کہ اس نے قانون کی پابندی، قانون کی حکمرانی قائم کی ہے. تو ٹیکس کے معاملے میں خدا نے یہ قانون کی حکمرانی قائم کی ہے، اور کن پر قائم کی ہے؟ اپنے ماننے والوں پر، کہ اگر تم لوگوں کے کمائے ہوئے مال سے اپنی مرضی اور منشا سے بغیر کسی معیار اور استدلال کے پیسے لیتے ہو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس وقت یہ موقع نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں بتاتا کہ یہ اصل میں ٹیکسیشن کا حق ہے جو حکومت نے لے رکھا ہے، جس سے پاناما پیدا ہوتے ہیں، جس سے ورجن آئی لینڈ پیدا ہوتے ہیں، جس سے دنیا کی معیشت درم برم ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کا انسینٹیو ختم ہو جاتا ہے کام کرنے کا. آپ اس وقت دنیا کے بعض ملکوں میں 50-60% تک ٹیکس کی شرح لے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر حکومتیں اپنی چادر سے کہیں باہر پاؤں پھیلاتی ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کی شرح خود مقرر کر دی ہے. اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں یہ پوری طرح بتاؤں کہ پھر حکومت کیسے چلے گی، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی مداخلت وہیں سے ہے. یعنی میں حکمران بن گیا ہوں، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بغیر کسی سبب کے کسی سے اس کا پیسہ بالجبر لوں. آپ کہتے ہیں کنٹریبیوشن کریں لوگ، کوئی اعتراض نہیں، جب آپ کہیں گے کہ آپ زبردستی آئیں گے میں نہیں دوں گا تو آپ جیل میں ڈال دیں گے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو مقدار طے کرنے کا حق کس اصول پر ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طے کیا ہے, وہی مداخلت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ریاستی نظام میں نہیں کی جب تک کہ کسی ظلم کو روکنا اور آپ کی اخلاقی تطہیر کو پیش نظر رکھنا نہ ہو.
آج جب ہم مبشر علی زیدی صاحب کے جو اشکالات تھے ان پر آپ نے جو رائے پیش کی اس پر لوگوں کے تبصرے پر آپ کی رائے جان رہے ہیں, یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور کچھ اہم سوالات ہیں, مثلا یہ کہ یہ جو جرائم کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے ہیں, ہاتھ کاٹنا اور اس طرح کے, ان کے پیچھے کیا حکمت ہے, اور جو دین کا نظریہ اور نسق العین آپ متعین کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں, وہ اس سے کیسے لنک ہوتا ہے؟ اب تک کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.